खुले आँख सुल्ले आला कहते कहते, खुले आँख सुल्ले आला कहते कहते, खुले आँख सुल्ले आला कहते कहते।
العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ تعالیٰ کے پیارے اور آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا کل قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا فرمایا ہوا بہترین طریقہ، جسے اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے لیے ایک نہ صرف پیروی کا خاص ذریعہ بنایا ہے بلکہ اس کی پیروی کو ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی نہ صرف محبت پانے کا ذریعہ بتایا ہے بلکہ یہی راہ نجات ہے اور یہی یوں بلیے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور کامرانیاں سمیٹنے کا انداز اور طریقہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کی پیروی کی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا ان پر پیروی کرنے کا کیا انداز تھا، انشاءاللہ الکریم یہ ہمارے آج کے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے، اس پر آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ مدنی چلے کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں پڑوس پانا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانا ہے، اور اللہ تعالی ہمیں یہ سارد اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس عنوان پر بات کرنے کے لیے ہمارے بہت ہی پیارے مبلغین دعوت اسلامی ہیں ماشاءاللہ، حضرت مولانا راشد نور عطاری مدنی ماشاءاللہ آپ بھی ہیں، مولانا قبلہ نقیب عارف مدنی صاحب بھی ہیں، اور جناب ہمارے مولانا بلال سعید مدنی صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ الکریم۔ قبلہ قاری ظہور صاحب تلاوت کلام پاک فرمائیں گے، اور حضرت قبلہ مولانا نور عالم عطاری مدنی صاحب ہمیں انشاءاللہ نعت رسول مقبول سنائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ الکریم، پروگرام شروع ہو چکا ہے اور سیگمنٹ ہے پہلا، نام ہے جس کا پیغام قرآن۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔
اولئک الذین اشتروا الضلالت بالہدا والعذاب بالمغفرة فما اخبرهم على النار۔
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 175 کا ترجمہ کنز العرفان سماعت فرمائیے۔ اللہ جل مجدہ الکریم فرماتا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور بخشش کے بدلے عذاب خرید لیا، تو یہ کتنا آگ کو برداشت کرنے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر تعلیم القرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ احکام خدا چھپانے والے ہدایت چھوڑ کر گمراہی اور نجات کی بجائے جہنم کا عذاب مول لینے والے ہیں، تو عقل انسانی کے اعتبار سے یہ تعجب اور حیرت کی بات ہے کہ یہ لوگ آگ پر کتنا صبر کریں گے۔
ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد.
یہ سزا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی، اور بے شک کتاب میں اختلاف کرنے والے ضرور دور کی مخالفت و ضد میں ہیں. آیت میں بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں کو جہنم کی سزا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا لیکن انہوں نے اس میں اختلاف کیا اور اس کے کچھ حصے پر ایمان لائے اور کچھ کو چھپایا اور اس کا انکار کر دیا، تو ایسے لوگ یقیناً حق سے بہت دور ہیں. ایک قول کے مطابق یہ آیت مشرکین کے متعلق نازل ہوئی. اس صورت میں کتاب سے مراد قرآن کریم اور اختلاف سے مراد ان میں سے بعض کا قرآن کو شعر، بعض کا جادو اور بعض کا کہانت کہنا ہے.
اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى والعذاب بالمغفرة فما بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق الله العظيم.
سبحان الله سبحان الله. اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید کا نور ہمیں عطا فرمائے. یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کی زیارت کرنے کا ثواب ہے. جی ہاں، کتابیں تو دنیا میں اور بھی بہت ہیں، لیکن یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. پانچ چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت قرار دیا گیا ہے، اس میں سے ایک یہ قرآن پاک قرآن مجید فرقان حمید ہے. وہ کہتے ہیں یاقوت الحجر لاک الحجر، یاقوت بھی پتھر ہی ہے لیکن عام پتھر کی طرح کیا ہے؟ نہیں ہے. تو کتابیں تو اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن یہ وہ کتاب ہے جو کلام اللہ ہے. یہ وہ کتاب ہے جس کی زیارت کا ثواب ہے، جس کے الفاظ کو پڑھنے کا ثواب ہے، جس کی آیات کو سمجھنے کا ثواب ہے، اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کا ثواب ہے، اور منہیات جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے رکنے میں اجر و ثواب ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے ہمیں منور فرمائے، اور قرآن پاک پڑھنے کی اسے سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. یہ جو تلاوت ہوتی ہے، ساتھ میں ترجمہ بیان ہوتا ہے، پھر تفسیر بیان ہوتی ہے، اس کا مین مقصد یہی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو کیا کیا جائے، سمجھا بھی جائے. تو ماشاء اللہ مفسرین کرام اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، اور تفسیر تعلیم القرآن بڑے مختصر انداز کے اندر جو ہے یہ بیان کی گئی ہے. تو انشاءاللہ الکریم اس سے فائدہ حاصل کریں گے، اسٹڈی کریں گے، مطالعہ کریں گے، تو قرآن کریم کی آیات سیکھنے کا، ان پر عمل کرنے کا انشاءاللہ ذہن بنے گا، اور پھر جب یہ کام کریں گے تو دنیا آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. پروگرام کے موضوع پر بھی انشاءاللہ ہم آئیں گے. قرآن پاک کے حوالے سے کچھ میں نے کہا چلیں بات ہو جائے آج ابتدا میں ہی، اور اب ہم نور عالم بھائی سے انشاءاللہ کلام سنیں گے، اور اس کے بعد دل تھام کے بیٹھیے کہ مبلغین کی باری ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا حبيب الله صلى دید ہوگی
اب میں تمہارا مدنی مدینے والے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. رحمت نہ کس طرح ہو گنہگار کی طرف رحمت نہ کس طرح ہو گنہگار کی طرف رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف رحمت نہ کس طرح ہو گنہگار کی طرف جان جنا ہے دشت مدینہ تیری بہار جانے جنا ہے دشت مدینہ تیری بہار بلبل نہ جائے گی کبھی گلزار کی طرف بلبل نہ جائے گی کبھی گلزار کی طرف اور جنت طرف رحمت نہ کس طرح ہو گنہگار کی طرف اور مسکان دیکھتی ہے بہار بہشت کی جس کی نگاہ ہے تیرے رخسار کی طرف جس کی نگاہ ہے تیرے الغسار کی طرف رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف پوچھنا میرا میں خاک پر نگاہ دریا کی طرف میں خاک پر نگاہ دریا
اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے نور عالم بھائی، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی اللہ حاضری بھی عطا فرمائے، اور حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی اللہ کریم ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلیٰ آلہ افضل الصلوات والتسلیم. سنت کے معنی کو اگر نقیب عارف بھائی دیکھیں، حضرت قبلہ نقیب عارف مدنی صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، تو حضور یہ فرمائیں اس کے معنی کو اگر دیکھا جائے، لفظی معنی کو اور اصطلاحی معنی کو، تو یہ آپ کس طرح بیان فرمائیں گے سنت؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری گفتگو ہے. سنت کہتے ہیں طریقے کو اور راستے کو سنت اگر لغوی معنی کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ معنی ہوتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقل الناس ہیں، ارشد الناس ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی وہ عظیم طریقہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جس کے اندر ہزار ہا حکمتیں پوشیدہ ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے کا انتخاب فرمایا وہی سب سے بیسٹ اور بہترین طریقہ ہے. اگر ہم قرآن پاک کو دیکھتے ہیں تو قرآن پاک نے کئی ایک آیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور سنت کی عظمت کو ذکر فرمایا. جیسے قرآن میں اللہ فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو یہ عطا کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک دینا روکنا یہ شریعت ہے، یہ سنت ہے، حضور کا انداز زندگی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب کے وہ محبوب ہیں کہ آپ کی زندگی، آپ کی عمر مبارک کی قسم قرآن ذکر فرماتا ہے. تو جو رب کا محبوب ہے اس کی ادائیں بھی محبوب ہیں، تو جو ان اداؤں پہ عمل کرتا ہے وہ بھی رب کا محبوب بن جاتا ہے. قرآن پاک نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو حضور نے فرمایا میری اتباع کرو،
صحیح،
میرے پیچھے چلو تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز زندگی ہے. اور حضور نے خود اپنی سنت کی وضاحت کس انداز سے فرمائی، اگر ہم احادیث کو دیکھتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں تھامے رکھو گے، پکڑے رکھو گے، گمراہ نہیں ہوگے. اور اگر ہم گرامر کے حساب سے ترجمہ کریں تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. ایک چیز فرمائی کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب قرآن پاک، اور دوسری چیز فرمائی وسنت رسولہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ اس کے اوپر بندہ عمل کرے اور اس کو لازم پکڑ لے تو رب کیا اجر دیتا ہے. حضور نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہیدن. حضور فرماتے ہیں جو امت کی جہالت کے وقت، بدعات کے وقت، فسق و فجور کی کثرت کے وقت میری سنت کو لازم پکڑ لے تو اسے اللہ 100 شہیدوں کا اجر عطا فرماتا ہے. اور ایک بڑی خوبصورت حدیث مبارک علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان میں بیان فرمائی ہے، جسے تفسیر حقی بھی کہا جاتا ہے. آپ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من حافظ سنتی، جس نے میری سنت کی حفاظت کی، یاد کر لیا، اکرمہ اللہ بأربع خصال، اللہ اسے 4 خصلتوں سے، 4 چیزوں سے عزت عطا فرمائے گا.
مرحبا.
پہلی چیز کیا فرمایا؟ المحبت فی قلوب البررہ، اللہ نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرما دے گا. دوسری چیز فرمائی والہیبت فی قلوب الفجرہ، اور اللہ فاسقوں فاجروں کے دلوں میں اس کی ہیبت پیدا فرمائے گا.
صحیح.
اور تیسری چیز فرمائی وسعت فی الرزق، اللہ اس کے رزق میں کشادگی دے گا. اور چوتھی چیز ارشاد فرمائی وسکت فی الدین، اللہ اس کے دین میں مضبوطی عطا فرمائے گا.
آمین.
تو سنت رسول یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اس راہ پہ چل کے بندہ خوبصورت انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بھی حاصل کرتا ہے اور ہر ہر ذریعے سے بندے کو آسانی بھی ہوتی ہے کہ یہ دین پہ چلنا کیسے ہے. پھر کسی ایک شعبے کی بات نہیں ہے بلکہ رب نے قرآن میں فرما دیا لقد کان علیکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس محبوب کی ساری زندگی ہی تمہارے لیے بہترین نمونہ.
واہ واہ واہ، مرحبا، کیا خوبصورت پیرائے میں گفتگو فرمائی ہے نقیب عارف بھائی، اللہ برکت دے آپ کو. جس طرح حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل یہ یوں بولیے کہ اس کے لیے لفظ سنت بولا جاتا ہے، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے لیے بھی یہ لفظ سنت جو ہے وہ بولا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے لیے بھی لفظ سنت کو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. بلال بھی کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟
حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قول، فعل اور تقریر، اس کو بھی سنت کا نام دیا جاتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جو بات ارشاد فرمائی ہے،
صحیح،
اسی طرح جو عمل کیے ہیں اس کی قسمیں تو بیان کی گئی ہیں. تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان کا مبارک عمل یہ بھی تھا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ہر ادا کو اپنانے کی بھی کوشش کیا کرتے
ہیں.
یعنی کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح چلتے تھے، کس طرح بیٹھتے تھے، کس طرح گفتگو کرتے تھے، کس طرح بات کو سنتے تھے، کس طرح کسے کچھ عطا فرماتے تھے یا کسی سے کچھ لیتے تھے. تو ان ساری چیزوں کو بظاہر جو کہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہوتی تھیں صحابہ کرام علیہم رضوان بہت غور سے دیکھا کرتے تھے اور اس کو پھر اس پر عمل پہ رہنے کی کوشش کرتے تھے. یعنی مثال کے طور پر اگر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کسی درخت کے نیچے بیٹھے تو پھر صحابہ کرام علیہم رضوان بھی اس ادا کو ادا کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور صرف اس وجہ سے اس درخت کے پاس جا کے بیٹھتے تھے کہ اللہ کے نبی
بیٹھے تھے،
صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے. اس کی حکمت نہیں پتا تھی کہ کیوں بیٹھے تھے، لیکن چونکہ ہمارے محبوب کہ جب ہم جن سے محبت کرتے ہیں، جنہوں نے ہمیں اسلام کی روشنی عطا فرمائی ہے، تو کفر سے نکالا ہے، تو ان سے محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کیا کرتے تھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو جن کی پوری زندگی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے، آپ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے گزر گئے، اور آپ کو عاشق اکبر کہا جاتا ہے. تو آپ کا مبارک انداز یہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے پوچھا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنے لباسوں میں کفن دیا گیا تھا، کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا.
جی
تو پوچھا گیا کہ اس کی کیا وجہ ہے، آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کفن دیا گیا تھا، میرا بھی کفن بالکل اسی طرح ہو، کہ مجھے بھی بالکل اسی طرح کفن دیا جائے، تاکہ حضور نبی کریم علیہ السلام محبوب کی ادا کو میں بھی ادا کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے حجر اسود کا جو جسے پتھر کہتے ہیں اس کی طرف اس سے مخاطب ہو کے کہا کہ اے پتھر، تو نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان دے سکتا ہے، لیکن میں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی نہ دیتا. تو فرما رہے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مبارک پتھر کو بوسہ دیا، تو مجھے نہیں پتا کہ یہ فائدہ دیتا ہے یا نقصان دیتا ہے، کچھ بھی ہے، لیکن چونکہ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے بوسہ دیا ہے، تو لہٰذا میں بھی بوسہ دوں گا. تو یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں پر عمل کرنے کا صحابہ کرام میں ایسا جذبہ ہوا کرتا تھا. تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے میں عظمت ہی عظمت ہے، برکت ہی برکت ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے، اور نجات ہی نجات ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا تو وہاں اپنے بعد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا حکم دیا، اور فرمایا کہ مَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو رسول تمہیں عطا فرما دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے بعد آ جاؤ. اور لا یؤمنوا احدکم حتى یکون ہواہ طبعا لما جئت به. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو پیچھے رکھے اور جو میری تعلیمات ہیں، میرے فرامین ہیں، اس کو آگے رکھے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں، دلالت کرتی ہیں، کہ اگر ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا ہے، نجات پانی ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اور اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنا ہوگا، تو انشاءاللہ اس سے دنیا و آخرت سمجھ جائے گی.
کیا بات ہے، سبحان اللہ. میرے سنت نے کتنی پیاری بات کیا، فرماتے ہیں جنتی ہے وہ جس نے سنت کے خود کو سانچے میں ڈھال رکھا ہے، خود کو سانچے میں ڈھال رکھا ہے. اللہ ہمیں ایسا خوش نصیب بنائے. اور جنتی کیسے ہے, خود آقا کریم نے فرما رکھا ہے جنت بھی ملے گی, جنت میں حضور کا ساتھ بھی ملے گا. کس کو ملے گا؟ اس کو ملے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنے والا ہوگا. من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. یہ اسی کی ترجمانی ہے کیا؟ جنتی ہے وہ جس نے سنت کے, جنتی ہے وہ جس نے سنت کے خود کو سانچے میں ڈھال رکھا ہے.
لفظ کتنا پیارا ہے
اللہ.
ایک ہے سانچے میں ڈالنا اور ایک ہے سانچے میں ڈھالنا. یہ ڈھلائی کرنا یہ الگ معاملہ ہے. جیسے آپ دیکھیں گلاس میں یہ ہے کیا, پانی ڈال دینا. جیسے یہ گلاس ہے, اس میں کیا کر رہے ہیں پانی, اسے کیا کہیں گے, پانی کیا ہو رہا ہے, یہ ڈل رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں, جیسے دوبارہ دکھا دیں بھائی, یہ تو اسے کہیں گے گلاس میں پانی ڈالنا, صحیح. اور ایک ہوتا ہے کہ چیز کو کسی قالب کے اندر کسی سانچے میں یوں ڈالنا کہ وہ اس میں ڈھل جائے. جیسے مٹی ہے نا, مٹی, مٹی کو ایک سانچے میں ڈالتے ہیں تو وہ اینٹ بن جاتی ہے. لوہا ہے نا, لوہا, لوہا, لوہے کو پگھلا کر, لوہے کو پگھلا کر ایک خاص یوں بولیے کہ اس میں ڈائی میں ڈالتے ہیں تو وہ لوہا کیا ہوتا ہے, وہ اس سانچے کے اندر کیا ہو جاتا ہے, ڈھل جاتا ہے. تو اپنے آپ کو سنت کے سانچے میں کیا کرنا ہے, ڈھالنا ہے. راشد بھائی یہ لفظ کی آپ خوبصورتی اور اس کی اہمیت اور اس کی معنویت کو اگر آپ دیکھیں تو کیا امیر سنت نے سبحان اللہ استعمال فرمایا. راشد بھائی میں چاہوں گا آپ اس پر کچھ کلام فرمائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا.
واہ 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 واہ.
جب انسان کی زندگی کے اندر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں آ جاتی ہیں, طریقہ آ جاتا ہے, تو پھر اس کی اداؤں سے, اس کے انداز سے, اس کی گفتار سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھی جھلکتی ہے اور گویا وہ ڈھل جاتا ہے. لوگ اسے دیکھ کر کہتے ہیں یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیوانہ ہے, یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے. سنتوں کی گویا تشریح اس کے عمل سے نظر آ رہی ہوتی ہے.
کیا بات.
یہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب اسے سنت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہوتی ہے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی مبارک زندگیوں کو وہ دیکھتا ہے, پڑھتا ہے, تو پھر ان کو اپنا کر اپنی ذات میں نافذ کرتا ہے, تو پھر وہ گویا سنت کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے.
واہ بھائی واہ.
صحابہ کرام
میں ایک بات عرض کروں پھر آگے چلتے ہیں. برتن میں چیز ڈلتی ہے اور سانچے میں چیز ڈھلتی ہے. تو سنت سانچا ہے جس میں ہم نے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے, اس میں ڈھالنا ہے. ٹھیک ہے
جی. دیکھیے اس کے بغیر سلمان بھائی مسلمان کے لیے یوں سمجھیے کہ کوئی دوسری راہ ہی نہیں ہے.
صحیح.
کہ وہ اپنا طریقہ جو ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق گزارے. جب اس نے کلمہ پڑھا, رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دین قبول کر لیا, اللہ کو ایک مانا, نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کا سچا اور آخری نبی مان لیا, تو اب اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے. اب اگر وہ اپنا طریقہ لے کر آئے گا تو اس کا طریقہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. یہاں تک کہ اگر اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے تو وہ عبادت بھی تبھی قبول ہوگی جب رسول پاک علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کی جائے گی. نماز اللہ کی عبادت ہے. نماز کا کیا مطلب ہے کہ بندہ نیت کرتا ہے اللہ کی عبادت کی, تکبیر کہتا ہے, ہاتھ باندھتا ہے, سجدہ کرتا ہے, رکوع کرتا ہے, جو ایک انداز ہے. اب اگر کوئی کہے اللہ کی عبادت ہی کرنی ہے تو سب سے پہلے میں رکوع ہی کر لیتا ہوں, رکوع سے ہی نماز کا آغاز کرتا ہوں, تو کیا اس کی نماز قبول ہوگی؟
سجدہ دیکھیں کتنی اہم عبادت ہے بھائی. سجدہ تو دیکھیں بندہ اللہ پاک کی جو بولے اس کے قرب میں ہوتا ہے جب وہ کیا کرتا ہے,
سب سے زیادہ اللہ کے قریب بندہ ہوتا ہے, رحمتوں کا زیادہ یوں سمجھیے کہ اس وقت اس پر برستی ہیں.
تو یہیں سے شروع کر لے,
یہیں سے اگر کوئی شروع کر لے تو ہرگز اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. رسول پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو کیا تعلیم ارشاد فرمائی؟ فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی.
کیا بات, مرحبا.
میرے صحابہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو.
ہاں جی.
تو پتا چلا عبادت بھی قبول وہی ہے جو محبوب علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کی جائے.
جی.
رسول پاک علیہ السلام کا جو مبارک عمل ہے
جی,
رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مبارک فرمان ہے, رسول کریم علیہ السلام کے سامنے کچھ کام کیا گیا, آقا کریم علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی, یہ وہ چیزیں ہیں جسے سنت کا درجہ دیا جاتا ہے, اور ان چیزوں میں اپنی عقل کے دوڑے نہیں دوڑائے جاتے. ان چیزوں میں رسول پاک علیہ السلام کے مبارک طریقے میں اپنی عقل کو سامنے نہیں لایا جاتا, بلکہ عقل کو اس کے مطابق کیا جاتا ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر طریقے
عقل قربانت بپیش مصطفیٰ,
سبحان اللہ,
عقل میری محبوب پاک کے سامنے کیا ہو گئی ہے, قربان ہو گئی ہے,
قدموں پر قربان.
عقل ہی وہ ہے,
حقیقتاً عقل وہی ہے جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یوں سمجھے طریقے کار کے مطابق ڈھل جائے.
جی
بدقسمتی سے سلمان بھائی, آج لوگ سنت کو, رسول پاک علیہ السلام کی احادیث کو, شریعت کے احکامات کو اپنی عقل سے جانچنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے سوچنے کے دو طریقے ہوتے ہیں, ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ غور و فکر کرتے ہیں اور اس میں حکمتیں تلاش کرتے ہیں, آپ اس میں یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ تاکہ اس سے میرے دل میں بھی محبت پیدا ہو, لوگوں کو بھی آپ اس میں سمجھا سکیں. خاص طور پر میں عرض کروں گا اسرار الاحکام, مفتی احمد یار خان, آپ اس کتاب کو پڑھ کر دیکھیں کیا شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے.
کیا بات.
اچھا دوسرا طریقہ کیا ہے جو آج کل کے لبرل سیکولر یا اس طرح کے جو دین بیزار قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس میں اپنی عقل کو لے کر آتے ہیں, یہ عقل میں سمجھ عقل میں نہیں آ رہی, یہ کیسے کہا ہوگا, یہ بات میری عقل میں نہیں آ رہی, ایسا کیوں فرمایا ہوگا, ایسا کیوں کیا ہوگا. تو جناب علی اپنی عقل کا علاج کریں. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ کون ہے, یہ پوری کائنات کے کامیاب ترین انسان ہے, یہ وہ عظمت ہے, یہ وہ ذات عالی ہیں جس کو رب نے سارے انسانوں کے لیے رول ماڈل بنایا ہے, ان کی مبارک زندگی سب کے لیے مشعل راہ ہے, گویا قیامت تک آنے والے ہر ہر انسان کے لیے یہ کہا گیا ہے کیا کہ میرے محبوب علیہ السلام کی مبارک زندگی تمہارے لیے نمونہ حیات ہے. اگر زندگی اچھی گزارنی ہے, دنیا میں کامیابی چاہیے, مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے طریقے کو فالو کرو, آخرت میں کامیابی چاہیے, مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے طریقے کو فالو کرو. یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام کے مبارک دور میں اس وقت جو یہودی تھے, اہل کتاب تھے, وہ یہاں تک کہا کرتے تھے نحنو ابناء اللہ و احباؤ,
لا الہ الا
کہتے ہم تو معاذ اللہ اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں, ہمارا اتنا درجہ ہے. جب انہیں کہا جاتا تم شرک سے باز آؤ, تم نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لے کر آؤ, جو کفر کر رہے ہو اس سے باز آؤ ورنہ جہنم میں جاؤ گے, تو آگے سے کہتے بھائی ہم جہنم میں تھوڑی جائیں گے, اگر گئے بھی بالفرض تو چند دنوں کے لیے, صرف 40 دن کے لیے جہنم میں جائیں گے.
اچھا.
باقی ہم نے جہنم میں تھوڑی ہمیشہ رہنا ہے. تو ان سے فرمایا گیا رسول پاک علیہ السلام کی مبارک زبان سے, کل اے پیارے محبوب تم فرماؤ, اللہ کا فرمان ہے, رب کا فرمان, فرمایا محبوب تم فرماؤ, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, یہ تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, تو فتبعونی میری پیروی کرو. حضور علیہ السلام کی پیروی کرنے سے ملے گا کیا, فرمایا یحببکم اللہ, اللہ تمہیں محبوب بنائے گا. ابھی تو تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں, حالانکہ اللہ کی طرف سے کوئی اس کی تصدیق نہیں ہے کہ واقعی تم اللہ کے پیارے ہو, اللہ کے محبوب ہو. ہاں اگر تم محبوب کی پیروی کرو گے تو اب اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ تمہیں محبوب بنائے گا,
بنا لے گا,
اللہ تمہارے گناہ
بھی معاف کر دے گا.
پتا یہ چلا,
سناؤ یہاں پر, اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے, جو تمہیں چاہے, جو تمہیں چاہے, اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے, جو تمہیں چاہے, اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو. آپ کا آپ کو جو چاہ لے وہ اللہ کا محبوب بن جائے, آپ کی سنتوں پر جو عمل کرے وہ اللہ کا کیا بن جائے, محبوب بن جائے, اور جسے آپ چاہیں اسے اللہ پاک کیا مقام عطا فرمائے گا, تو ہم اس کا کیا بیان کر سکتے ہیں. اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے, جو تمہیں چاہے, جو تمہیں چاہے, اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے, جو تمہیں چاہے, اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو. اللہ پاک ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جی
سلمان بھی دیکھیے ایک لوجیکلی بات عرض کروں, عقل کے اعتبار سے اگر ہم سوچیں غور کریں کہ جب ہم کسی کے محبوب بننا چاہتے ہیں دنیاوی طور پر, ہم کہتے ہیں یار میں اس کا پیارا بنوں, وہ مجھ سے محبت کرنے لگے, تو عقل یہ کہتی ہے کہ بھائی اس کے طریقے کو فالو کرو, اس کے پیچھے چلو, اس کی باتوں کو اختیار کرو, اس سے محبتوں کا اظہار کرو, تو وہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا, اسے پتا چلے گا یہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بننے کے لیے ضروری کیا قرار دیا گیا؟ نبی پاک علیہ السلام کی سنت کی پیروی, نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کو فالو کرنا. دیکھیے اگر صرف اللہ کی محبت, صرف اللہ کی عبادت ہی محبوب بننے کا ذریعہ ہوتی نا, تو میں عرض کروں شیطان سب سے بڑا شاید محبوب ہوتا, کیونکہ بہت اس نے عبادت کی.
صحیح,
اگر اللہ کی عبادت ہی محبوبیت کا ذریعہ ہوتی تو بڑے بڑے کئی ایسے گزرے لوگ کہ جو صرف عبادت کرتے تھے, صرف اللہ کو مانتے تھے, لیکن وہ ایمان والے بھی نہ ہو سکے.
صحیح,
قرآن پاک اگر پڑھتے ہیں, جو بندہ صرف رب پر ایمان رکھتا ہے, قیامت پر ایمان رکھتا ہے, لیکن نبی کریم علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتا, آپ سے محبت نہیں کرتا, رب کا قرآن کیا فرماتا ہے؟ وہ ایمان والا ہی نہیں.
اللہ
فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. فرمائے لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, ہم آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں, لیکن وہ ایمان والے نہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو نہیں مانتے, مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کو فالو نہیں کرتے. نتیجہ کیا ہے؟ وہ ایمان والے ہی نہیں ہیں. پتہ چلا صرف اللہ کی محبت, اللہ کی عبادت ہی مومن ہونے کے لیے کافی نہیں ہے, مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت اور آپ کی اتباع بھی ضروری ہے. اللہ کے پیاروں کی اطاعت, اللہ کے پیاروں کی محبت, یہ اللہ کا محبوب بناتی ہے. اور در حقیقت رسول پاک علیہ السلام کی اطاعت یہ اللہ ہی کی اطاعت ہے, کیونکہ رب فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جو رسول کی اطاعت کرتا ہے در حقیقت وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ رسول پاک علیہ السلام کا مبارک طریقہ, آپ کا مبارک زندگی گزارنے کا انداز, جو آپ کے فرامین یہ کیا ہیں, یہ وہی ہیں جو رب کی طرف سے آپ کو سکھائے گئے ہیں, جو رب کی طرف سے آپ کو تعلیم فرمائے گئے ہیں. تو جو ان چیزوں پر عمل کرے گا وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت کر رہا ہے, اور انشاءاللہ وہ رب کا محبوب بنتا ہے.
سبحان اللہ.
میرا سینہ تیری سنت
آمین. اللہ سنتیں اپنانے اور دوسروں کو سکھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. سنت میں عظمت ہے اور اسی کے اندر نجات ہے, اسی میں فلاح ہے, اسی میں بھلائی ہے, اور ہمیں یہی جو ہے وہ انداز اپنانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں کو جو ہے وہ اپنانا ہے. کالز بھی ہیں آپ کی مدنی چینل کے ناظرین, اس کی طرف بھی جو ہے وہ ہم نے جانا ہے, لیکن میں یہاں چاہوں گا نقیب عارف بھائی سے ہم تھوڑی ایک عنوان پر خاص پر گفتگو کر لیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ نقیب بھائی ہم ایک کمیونٹی میں رہتے ہیں, تو کمیونٹی کے اپنے رسم و رواج ہیں, برادری ہے تو برادری کے کیا ہے اپنے رسم و رواج ہیں. تو بعض اوقات لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ رسم و رواج کو زیادہ ویلیو دے رہے ہوتے ہیں. اس کی میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں. مسجد میں امامت کا شرف مجھے بھی ملتا رہا ہے ایک عرصے تک. آپ بھی ماشاءاللہ امام مسجد ہیں, راشد نور بھائی بھی ماشاءاللہ امام مسجد ہیں, مولانا اچھا بلال بھائی تھے, چلیں تجربہ تو وہ ہوگا جو میں کہنے جا رہا ہوں آپ کو. تو نکاح کے لیے ایسے لوگ جو ہے وہ آتے ہیں جی نکاح پڑھانا ہے, تو اب وہ فارم وغیرہ فل کرتے ہیں جو اس کی لیگل ریکوائرمنٹ ہے, وہ سارا ایک سلسلہ کار کرتے ہیں. تو اس میں حق مہر کی بات ہوں گے جی, حق مہر ہے جی 2000 روپے. حق میں نے کتنا ہے جی؟ دو ہزار روپے. میں نے انہیں کہا, میں نے کہا دیکھیں 2000 روپے تو حق مہر ابھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ چاندی کی قیمت جو ہے یہ بڑھ چکی ہے, اور 2 تولے 7.5 معاشے چاندی یا اس کی قیمت کم از کم حق مہر ہونا چاہیے, زیادہ کا اوپر وہ آپس میں جو طے کر لیں اس کی قید نہیں ہے. انہوں نے کہا جی ہماری تو برادری کا رواج ہے کہ ہم نے تو 2000 ہی لکھنا ہے. ہماری امی کا بھی کیا تھا 2000 تھا, ہماری خالہ کا بھی کیا تھا 2000 تھا, ہماری پھوپھو کا بھی کیا تھا 2000, تو ہم نے یہ اپنی ہمشیرہ کے معاملے میں بھی یہی جو ہے نا وہ سلسلہ رکھا ہے کہ 2000 ہی رکھنا ہے اور یہ ہمارا کیا ہے طے ہے. میں نے انہیں کہا, میں نے کہا بندہ خدا یہ کوئی وحی الہی تھوڑی ہے جو تبدیل نہیں ہو سکتی. بھائی برادری کا رواج ہے, اس زمانے میں جب آپ کی امی کا دور تھا اس وقت 2000 روپے یہ شرعی ممکن ہے اس کے اندر حد میں آتا ہو, اب یہ اس حد میں کیا ہے نہیں ہے. تو یہ اس پر جو ہے وہ ارشاد فرمائیں کہ لوگ کیا ہیں, بھائی ہم چونکہ ہمارا یہ بڑوں نے طے کر دیا ہم تو اسی کے اوپر ہیں, جبکہ وہ صریحاً واضح طور پر کیا ہے دین اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. ان کے ساتھ پھر کیا بات ہوئی اس پر میں گفتگو کروں گا تو یہ ایک الگ موضوع پر جو ہے بات نکل جائے گی, لیکن میں اس پوائنٹ پر آنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں ہمیں پتہ چلے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, ٹھیک ہے, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس ہے, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مسئلے میں بتایا ہوا طریقہ ہے, سو وی ہیو ٹو فالو. اب ہمارا کام ہونا چاہیے ہم اس کو کیا کریں, اس کی پابندی کریں, نہ یہ کہ جی ہماری برادری میں تو یوں نہیں ہوتا, جی یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا, جی یہ تو ایسے ہو جائے گا, جی ہماری تو کمیونٹی میں یہ رواج ہی نہیں ہے. کیا فرماتے ہیں اس کے اوپر آپ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی پوری گفتگو ایک بہترین طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی ہے. بیہقی کے اندر صاحب کتاب علامہ بیہقی علیہ رحمہ نے ایک باب عنوان قائم کیا ہے اور اس میں وہ یہ حدیثیں ہی لے کے آئے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب آ جائے تو اس کے مقابلے میں کسی اور کی بات, رسم و رواج, ایسا کچھ ذکر نہیں کیا جا سکتا کہ حضور کی بات ہی یہ فائنل ہے اور یہی اسی پہ ہم کو عمل کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم ارشاد فرما دیا, کتنی بڑی بات حضور نے ارشاد فرما دی کہ اگر موسیٰ اب زندہ ہوتے, یعنی ظاہری زندگی کے ایام تو وہ گزار چکے اور ہر نبی زندہ ہے اور یہ ایک ان کی زندگی کا سلسلہ ہے جو ایام ان کے ظاہری زندگی کے تھے, فرمایا اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری پیروی کے بغیر انہیں بھی چارہ نہیں تھا.
یعنی ابھی اگر موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہوتے یہاں پر تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہوتا کہ وہ رسول اللہ کی پیروی کرے. آسان لفظوں میں اگر اس کو مانوی طور پہ سمجھا جائے تو یوں, جی
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کیا جائے. اس کی ایک میں وضاحت کروں بہت ہی خوبصورت قول سے. حضرت خواجہ امیر کلال رحمت اللہ علیہ, آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ اتنے نفل پڑھے کہ نفل کی کثرت کی وجہ سے وہ کبڑا ہو جائے, اور اتنے نفلی روزے رکھے کہ وہ تنکے کی طرح پتلا ہو جائے, کہا وہ اللہ کا قرب نہیں پا سکتا اگر وہ سنت رسول کو چھوڑنے والا.
اللہ اکبر, اللہ اکبر.
سنت رسول پر عمل کر, بلکہ خواجہ ابو الحسن خرقانی علیہ رحمہ نے فرمایا سنت رسول پر عمل کرنے والا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے. اور ایک شخص ہے حضرت بایزید بستامی کے پاس کچھ عرصہ رہا اور اس جانے لگا تو کہنے لگا میں نے تو آپ کی کوئی کرامت دیکھی نہیں.
اچھا,
آپ نے فرمایا کیا تو نے میرا کوئی عمل سنت کے خلاف دیکھا ہے؟ یہی سب سے بڑی کرامت ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اتنا عمل پیرا ہوں. اور ایک بزرگ ہیں رحمت اللہ علیہ, انہوں نے کہا کہ میرے دل میں جتنا اطمینان ہے, جتنا سکون ہے, اگر بادشاہ دیکھ لیں تو وہ میرے خلاف کھڑے ہو جائیں کہ اس میں سے مجھے حصہ دو, کہ اتنا سکون ہے تمہارے دل میں. کہا میرا وہ سکون کس وجہ سے ہے کہ میں نے اپنی زندگی نبی پاک کی سنتوں کے مطابق گزاری ہے.
یہ جس طرح آپ نے ایک بات کی رسم و رواج کے بارے میں,
جی جی
دیکھیں معاشرے کے اندر ہوتا کیا ہے کہ لوگ جب اس میں اپنے باپ دادا کی، اپنے خاندان کی، اپنے کیا کہتے ہیں برادریوں کی، ان چیزوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں جو ایک تو خلاف شریعت ہوتی ہیں، ایک وہ چیزیں سنت سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں، تو اس کا وبال پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ ان خاندانوں کے اندر ایک تو نا اتفاقی، ناچاکی یہ تو ہوتی ہی ہے، ظاہر بات ہے اس کی نحوستیں ہوتی ہیں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ عموماً ایسی شادیاں پھر زیادہ دیر چلتی نہیں. ہمیں بحثیت مسلمان، جب ہم مسلمان ہیں تو پھر ہمارا ہر عمل، چاہے وہ ہمارے خاندانی معاملات کا ہو، چاہے وہ ہمارے معاشرتی معاملات کا ہو، ہر معاملے میں پہلی ترجیح یہ ہوگی کہ ہم سنت رسول علیہ السلام کو دیکھیں، ہم شریعت کو فالو کریں، پھر جہاں تک شریعت نے اجازت دی ہے، جہاں تک شریعت نے اجازت دی ہے، ایسی رسمیں، ایسی معاشرے کی چیزیں کہ جو سنت سے نہیں ٹکراتی، جو دین سے نہیں ٹکراتی، تو اس پر بالکل عمل کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کا فیصلہ عام لوگ نہیں کریں گے، اس کا فیصلہ علماء اور مفتیان کرام کریں گے.
مرحبا جی. بہت پیاری بات فرمائی، بہت زبردست بات جو آپ نے فرمائی ہے، اللہ آپ کو برکت دے راشد بھائی. تو بہرحال اب میرے ذہن میں تھا کہ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ 2000 والوں کا کیا ہوا، الحمدللہ انہوں نے پھر یہ 10,000 پہ حق مہر پہ اتفاق کر لیا.
اچھا اس وقت 10,000 ہوگا، آج کل جو ہے نا تقریباً جو اس کا ریٹ بن رہا ہے 14,000 سے زیادہ ہے.
اچھا
جی
ٹھیک ہو گیا. میں تو تقریباً 1.5 سال پہلے کی بات بتا،
پہلے یوں تھا.
چلے جی، اللہ فکر عطا فرمائے راشد بھائی، جزاک اللہ. مدنی چل کے ناظرین سمجھائیں کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. وہ تو جو آئے تھے وہ تو ڈٹے ہوئے تھے، اس کے اوپر جو میرے پاس آئے ہوئے تھے وہ تو کیا تھے، 2000 پر کیا تھے، ڈٹے ہوئے تھے. میں نے کہا آپ جو آپ کے بڑے ہیں آپ میری ان سے بات کروا لیں. تو وہ جو بھی تھے انہوں نے مجھے ان سے میری بات کروائی فون پہ، تو وہ انہوں نے بھی وہیں سے اسٹارٹ لیا.
صحیح.
وہ جیسا وہ جو سبق انہوں نے مجھے سنایا تھا نا، پہلے انہوں نے مجھے اپنا سبق سنایا، پھر اس کے بعد میں نے ان کو دین اسلام کا سبق سنایا. تو الحمدللہ پھر اللہ کی رحمت سے نتیجہ وہیں پر آ کر کیا ہوا، طے ہوا. تو میں نے کم از کم 10,000 روپئے تو آپ رکھیں. میں نے پھر انہیں ایک اور بات کہی. اب چلیں یہ ایک دوسری، اب اس عنوان کو چونکہ لے لیا ہے، اب ایک بات اور بھی کر دیں. میں نے انہیں کہا ایک بات پہ غور ضرور کیجیے گا کہ دلہے کے لیے جو آپ نے گاڑی جو ہے نا وہ لے کر آنی ہے، اس کی سجاوٹ، اس کا رینٹ، یہ کم از کم 20-25,000 روپے سے نیچے کا نہیں ہونا.
ایسے
یعنی وہ گاڑی جو آپ نے رینٹ پر لے کر آنی ہے، ٹھیک ہے، اس کی سجاوٹ، اس کا کرایہ، جس نے 2-3 گھنٹے یوں بولیں کہ کیا ہے اس کا آپ کا استعمال میں آنا ہے، اس پر آپ جو ہے وہ 25-30,000 روپے جو ہے وہ لگا رہے ہیں، اور جس نے ساری زندگی آپ کے جو ہے وہ نام لگانی ہے، اس کو دینے کے لیے آپ کے پاس مطلب 10,000 روپے نہیں ہے. میں نے کہا یہ میری بات ذرا سوچیے گا ایک دفعہ. جاتے جاتے میں نے انہیں ایک یہ بھی کم از کم ذہن میں کیا ہے گھماتے جائیں تاکہ تھوڑا پختہ کام ہو جائے. تو یہ اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے. بندے میں سکر طاقت ہو تو جو اللہ نے توفیق دی ہے وہ جو دے سکتا ہے وہ حق مہر وہ رکھے اور فوراً ہی دے دے. حق اپنے ذمے پہ باقی رکھنا یہ کوئی کمال نہیں ہے.
اور واپس لینے کا تقاضا بھی نہ ہو نا.
جی
ہاں واپس لینے کا یہ بھی ایک وہ ہوتا ہے کہ فوراً ہی دے کر ہاتھ لگا کر واپس لے لیا، یا کہہ دیا کہ لازمی واپس ہی لینا ہے، یا اگر لڑکی
یا معاف کر دیں.
ہاں یا فوراً ہی پہلے سے ہی سوال.
میں تو حیران ہوں کہ لوگ کیسے ہیں، مطلب کیسا آدمی ہے بھائی، شروع سے ہی معافیاں مانگ رہا ہے اس نے، آگے جو ہے وہ کیا کرنا ہے بھائی. یوں نہ کریں بھائی. الرجال قوامون علی النساء، یہ جو کہا گیا ہے کہ مرد عورتوں پر کیا ہیں، افسر ہیں، اس کی وجہ کیا، مال خرچ کرتا ہے. اس لیے میں وہ لفظ عربی اچار تھا، میں نے آیت یاد بھی کی لیکن ذہن سے نکل گئی. تو یہ جو مردوں کو حاکمیت ملی ہے یا افسری ملی ہے، یہ اس لیے ملی ہے کہ کیا کرتے ہیں، یہ خرچ کرتے ہیں، ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے. تو خرچ کریں دیں. مجھے یاد ہے نقیب عارف بھائی کے نکاح کا جو ہے معاملہ تھا.
آپ نے پڑھایا تھا؟
جی الحمدللہ میں جو ہے وہ ان کا نکاح پڑھانے کے لیے خصوصی طور پر میں نے کراچی سے لیا کا سفر کیا. زندگی میں پہلی مرتبہ لیا گیا میں،
ماشاء اللہ
لیا، اور پھر لیا سے آگے وہ چک نمبر 109 TDA تھرڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی، وہ وہاں ان کا گاؤں ہے. ہم تو لیا میں ہی رکے ہوئے تھے کیونکہ بارات لیا میں ہی وہاں سے آنی تھی. تو پھر ہم واپسی پر پھر کیا ہے ادھر جب گئی بارات تو پھر ہم بھی ساتھ میں کیا ہوا.
آپ لڑکے کی طرف سے تھے لڑکی کی طرف سے؟
نہیں میں تو انہیں کی طرف سے تھا. ہاں جی لیکن یہ الگ بات ہے کہ مجھے ریسیو جو ہے وہ انہوں نے کیا تھا.
صحیح ہے.
ٹھیک ہے. تو بہرحال بڑی محبت والا معاملہ ہے. ان کے چچا ہیں ان کے، شوہر صاحب ماشاء اللہ بڑے اچھے آدمی ہیں. تو اس میں جب حق مہر کی بات ہوئی نا تو وہ آیا بھائی اتنا رکھیں، تو انہوں نے کہا جی اتنا رکھیں. جب انہوں نے کہا اتنا رکھیں تو پھر میں نے ان کو جو ہے نا وہ کہا، میں نے کہا جی تو منڈا پہ آندہ ہے اتنا رکھو، پھر تو اسی کیوں پہ کٹ کر آندے ہو جی،
منڈا زیادہ کر دے.
یعنی لڑکا کہہ رہے زیادہ رکھیں، لڑکی والے کہہ رہے ہیں کم رکھ لیں. تو میں نے کہا جی منڈا آپ ہی پہ آندہ جی نہ رکھو تو پھر رکھو خیر نہ. تو یہ اچھا انداز ہونا چاہیے دینے والا، خیر والا، بھلائی والا، نہ کہ مطلب بندہ جو ہے نا وہ جہاں دینا چاہیے، جہاں رقم خرچ کرنی چاہیے وہاں رقم خرچ نہ کرنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اللہ پاک ہمیں عافیت عطا فرمائے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمارے اعمال، ہمارے کام، ہمارا طریقہ، ہمارا سلیقہ ہونا چاہیے. اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کالز آپ کی لیتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں.
سلسلہ کھلی آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا ہے. اور میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم کلام پڑھتے ہیں تو وہ کلام کسی اور کی حکایت کر رہا ہوتا ہے، تو اب اگر ہم اپنے جذبات کی عکاسی کروانا چاہتے ہوں تو کیا اس طرح بھی ہم کر سکتے ہیں کہ کسی کو کہیں کہ آپ اس انداز سے لکھیں جیسے کوئی نابینا شخص ہے، اب وہ اپنے ایک ایسے انداز سے التجا کرنا چاہتا ہے کہ میں نابینا ہوں اور آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہو رہا ہوں. اسی طرح اس حوالے سے سوال ہے.
جی راشد بھائی،
دیکھیے ایک ہوتا ہے کلام کو حکایتن پڑھنا، اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو شاعر جو کلام لکھتا ہے تو وہ اپنے ایک جذبات کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے، اپنی محبتوں کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کلام میں. کبھی وہ استغاثہ پیش کر رہا ہوتا ہے، کبھی وہ نعت بیان کر رہا ہوتا ہے، کبھی اپنی محبتوں کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. تو جو کلام پڑھنے والا ہے تو پڑھنے والا ظاہر سی بات ہے کہ
اکثر حکایت ہی کرتا ہے.
تو اب اگر وہ پڑھتے ہوئے اسے چاہیے کہ جس طرح کا ایک کیفیت بھرے اشعار ہوں تو کیفیت کو طاری کرنے کی کوشش کرے، اپنی ذات میں کیفیت کو طاری کرنے کی کوشش کرے. اور اگر مثال کے طور پر وہ مدینے جا چکا ہے، شاعر مدینے جا چکا ہے، وہاں کی باتیں کر رہا ہے، یہ نہیں جا چکا، تو اب اسے دل میں حسرت ہو، تمنا ہو، اسی دل ہی دل میں دعائیں کر رہا ہو، التجائیں کر رہا ہو کہ مجھے بھی وہ حاضری نصیب ہو یا مجھے ملے گی اگر یہ سعادت تو میں اس طرح یہ کام کروں گا. تو اس طرح اپنے جذبات کی عکاسی بالکل کی جا سکتی ہے.
اپنی کیفیت کے مطابق کلام لکھوانا چاہیں تو لکھوا بھی سکتے ہیں.
ہاں بالکل،
کوئی حرج والی بات یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن کلام شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، اس کا لحاظ اور خیال رکھیں. نگران مجلس مدنی چینل حضرت مولانا جناب قبلہ اسد اتاری مدنی ماشاء اللہ ہمارے ساتھ حضور موجود ہیں، اور آپ جب تشریف لاتے ہیں تو ایک انتہائی اہم موضوع پر جو ہے وہ گفتگو فرماتے ہیں. پروگرام کا سیگمنٹ ہوتا ہے پیرنٹنگ، آئیے اس کی جانب بڑھتے ہیں. جی حضور اسد بھائی،
جی آج کا جو ٹاپک ہے پیرنٹنگ کے تعلق سے وہ ہے کہ بچوں کی دوستی پر نظر رکھنا اور بچوں کو کیسے دوست بنانے چاہیے، یہ جو آج کا موضوع ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہمیں جاننی چاہیے کہ دوست ہونا یہ ایک فطری عمل ہے، بچپن سے ہی بچہ دوست بناتا ہے، اس کی طرف رغبت رکھتا ہے. لڑکپن میں بھی دوست ہوتے ہیں، جوانی میں بھی دوست ہوتے ہیں، بڑھاپے میں بھی دوست ہوتے ہیں. میری جہاں پہ رہائش ہے تو فجر کے بعد ایک جگہ ہے قریبی جہاں پر واک کرتے ہیں لوگ، تو وہاں میں نے دیکھا ہے صبح صبح 70-80 سال کے 3-4 بابے بیٹھے ہوتے ہیں اور پاکستان سدھار رہے ہوتے ہیں وہاں بیٹھ کے. تو میں دیکھتا ہوں ان کو تو اچھا لگتا ہے، ماشاءاللہ وہ نماز پڑھ کر آتے ہیں مسجد سے، لیکن وہ 4 بابے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس عمر میں بھی وہ 4 دوست کہہ لیں ان کو، وہ ایک ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. تو یہ ایک انسان کی ایک فطری بات ہے جو ہوتی ہے. دوست کا نہ ہونا بچپن میں یہ بھی نارمل نہیں ہے.
جی
اگر آپ کا بچہ اتنا اکیلا رہتا ہے کہ اس کا نہ اسکول میں کوئی دوست ہے، نہ محلے میں دوست ہے، نہ جس بلڈنگ میں آپ رہتے ہیں وہاں پر دوست ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بچے میں کسی چیز کی ڈیفیشینسی ہے. اور دوست ہونا یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن اس کے تقاضے ہیں جو ماں باپ کو پورے کرنے چاہیے اور دیکھنے چاہیے. اور یہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ بچہ جن 2-3 جگہوں پر پنپ رہا ہوتا ہے ان میں سب سے زیادہ جو عمل دخل ہوتا ہے وہ تو اپنے گھر کا اور اپنی فیملی کا ہوتا ہے. لیکن اس سے ہٹ کر اگر ہم غور کرتے ہیں تو بچہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اور دوست عموماً بچے کے یا اسکول میں ہوں گے یا محلے کے اندر ہوں گے، یہاں پر اپنا وقت گزارتا ہے. بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ابھی سے تربیت کریں اور انہیں اویئرنیس دیں. اب وہ کیسے دینی ہے، کیا کرنا ہے، اور کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، اس میں سے چند چیزیں میں عرض کرتا ہوں. سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اسلامیکلی بچوں کی تربیت کرنی ہے کہ اسلام میں دوستی کا کیا کانسیپٹ ہے، دوست کے کیا فضائل ہیں، اور دوست کے ساتھ کیسا حسن سلوک ہونا چاہیے. ہر وہ بات جو بچے کے ساتھ کی جاتی ہے, بچے کے ساتھ کی جا سکتی ہے, وہ ہم اس کو بتا دیں. مثال کے طور پر 5-7 سال کے بچے کو یہ اویئرنیس دے دینی چاہیے کہ اگر وہ لڑکا ہے تو بیٹا آپ کے دوست لڑکے ہونے چاہیے, اور اگر وہ بچی ہے تو آپ کے دوست بچیاں ہونی چاہیے. یہ ابھی سے اویئرنیس بچوں میں ہمیں ڈالنی چاہیے کہ اخلاقی, اسلامی, دینی ہمارا فریضہ ہے.
مرحبا.
دوسری بات یہ ہے کہ اب انہوں نے دوست بنانے ہیں تو اس کے اندر 2-3 باتوں کا لحاظ ہمیں رکھنا ہے. بچوں کو بالکل آپ آزاد نہ چھوڑ دیں کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کن کے ساتھ اٹھ رہا ہے اور بیٹھ رہا ہے. والدین کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرا بچہ یا میری بچی کلاس میں اگر 30 اس کے کولیگز ہیں تو 2-4 جو اس کے قریبی ہیں وہ کون لوگ ہیں. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اپنے بچے کو جن کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے, بات چیت کرتا ہے, اس کی فیملی کے بارے میں بھی آپ کو علم ہونا چاہیے. کیونکہ جیسا بچے کا فیملی بیک گراؤنڈ ہوگا ویسی اس کی پرسنالٹی ہوگی, اور جیسی اس کی پرسنالٹی ہوگی ویسی آپ کے بچے کی ہوگی. اس میں چند چیزوں کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ بچوں کے دوست نہ بہت زیادہ امیر ہونے چاہیے نہ بہت زیادہ غریب ہونے چاہیے. جس لیول کی آپ کی اپنی فیملی ہے, آپ کا اپنا کلچر ہے, ہر فیملی کا ایک اپنا کلچر ہوتا ہے, اپنی ایک خرچ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے, اسٹیٹس ہوتا ہے, تو بچہ تھوڑے بہت فرق کے ساتھ تو درست ہے, لیکن بہت زیادہ فرق ہوگا تو آپ کے بچے کے اندر نیگیٹیوٹی پیدا ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر آپ اپنے بچے کو مشکل سے ایک اچھی سائیکل دلوا سکتے ہیں,
ٹھیک,
اور کلاس کے اندر اس نے دوست وہ بنایا ہے جو بی ایم ڈبلیو سے اتر کر آتا ہے,
ٹھیک,
تو 2 نقصان ہوں گے. ایک تو آپ کے بچے کے اندر احساس کمتری پیدا ہوگا. ظاہر ہے جو بی ایم ڈبلیو سے اتر کر آ رہا ہے تو اس کا اسٹیٹس, اس کا لیول وہ ڈفرینٹ ہوگا, اس کی گفتگو ہی الگ ہوگی. دوسرا بڑوں کے لیے بھی ہے, چھوٹوں, بڑے بھی یہ کرتے ہیں بعض اوقات, دوست ایسے بنا لیتے ہیں کہ وہ ان کو کوئی میچ ہی نہیں کر رہے ہوتے, پھر یا تو احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ ایکسپلوائٹیشن ہوتی ہے. جو زیادہ پیسے والا ہے یا زیادہ لیول والا ہے, اسٹیٹس والا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا 4 بچے ہیں, چاروں میں جو سب سے زیادہ اسٹیٹس والا ہے تو وہ بقیہ 3 کا مذاق اڑائے گا, وہ بقیہ 3 پر حاوی رہے گا. نفسیاتی طور پر جو دوسرے بچے ہیں وہ اس سے دب کے رہیں گے. تو ہوگا کیا, جب کوئی بچہ اپنے دوستوں کی گیدرنگ کے اندر سب سے کمزور ہے تو ذہنی طور پر بھی وہ کمزور ہوتا چلا جائے گا. ایک لطیفہ ہے, آپ کو بھی ہو سکتا ہے یاد آ جائے, کہ بچپن جب کرکٹ کھیلتے تھے تو ٹیم کا کپتان وہ ہوتا تھا جس کے پاس بیٹ اور بال ہوتا تھا. اچھا, اس نے اپنی مرضی کے نمبر پر آنا ہے, اس نے اپنی مرضی کی پوزیشن پر فیلڈنگ کرنی ہے, اور جب تک وہ چاہے گا میچ چلے گا, جب وہ چاہے گا بھائی میرا تو بیٹ ہے میں جا رہا ہوں. تو وہ کیا ہے کہ کیونکہ اس کے پاس اتھارٹی ہے, وہ اسٹیٹس میں دیگر بچوں سے زیادہ ہے, تو وہ اپنی من مانی کروا رہا ہے. اچھا, اب اس کے اندر جا رہے ہیں کہ کوئی بہت بڑے نقصان کا پہلو نہیں ہے, لیکن ایک مثال ہے سمجھنے کے لیے. اگر سارے ہی بچے ایک لیول کے اور ایک اسٹیٹس کے ہوں گے تو آپ کا بچہ احساس کمتری کا شکار نہیں ہوگا. تو اپنے بچے پہ نظر رکھیں. اچھا, اس میں والد کا اپنا کردار ہے, والدہ کا کردار بعض جگہوں پر والد سے بھی زیادہ ہے. کیونکہ چھوٹے بچے جب اسکولنگ میں ہوتے ہیں تو جو ٹیچرز ہوتی ہیں, فیمیلز ہوتی ہیں چھوٹے بچوں کے اسکولوں میں, تو وہاں پر جو انٹریکشن ہے وہ والدہ کا زیادہ ہوتا ہے. تو والدہ کو چاہیے کہ وہ بچے کی جو ٹیچرز ہیں ان کے ساتھ باقاعدہ میٹنگ کرے, اور اچھے اسکولوں میں پیرنٹس میٹنگز ہوتی ہیں, اور باقاعدہ چاہیے کہ وہ ٹیچر سے اپنے بچے کی سوشل جو گیدرنگ ہے اس کے بارے میں بھی معلومات رکھے.
صحیح.
کہ میرا بچہ جو ہے وہ اسکول میں کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, کس کے ساتھ اس کا جو ہے وہ دوستانہ ہے. اور آپ یقین کریں, اگر آپ کے بچے کو اچھے سلجھے ہوئے سمجھدار دوست بچپن میں مل گئے تو آپ کا بچہ ایک تو غلط چیزوں سے محفوظ رہے گا, دوسرا اس کی جو پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ ہے وہ بہت اچھی ہوگی. آپ نے اسکول میں بھی خیال رکھنا ہے اور محلے کے اندر بھی خیال رکھنا ہے. میں ایک ایسے 35 سال کے بچے کو جانتا ہوں کہ جو مغرب کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلتا. اچھا, بچپن میں اس کے ساتھ کیا ہوا کہ اس کے پیرنٹس نے کسی بھی نیت سے, نیت تو اچھی ہوگی لیکن کام غلط ہو گیا, کہ اس کو اتنا وہ اپنے اس کے اثر کے اندر رکھا کہ اس کے اندر کانفیڈینس ہی پیدا نہ ہوا. کبھی وہ دوستوں کے ساتھ کبھی باہر گیا ہی نہیں, تو وہ 35 سال کی عمر میں بھی. اچھا, ایک اور بھی ہے شخص, تو उसे जब भी बात करो तो अम्मी ने मना किया है। अरे भाई, तुम 25-30 साल के नौजवान हो गए हो, अभी भी अम्मी ने मना किया है कि तुमने बस पे नहीं जाना, तुमने जो है वो सदर नहीं जाना, तुमने जो है कुरंगी अकेले नहीं जाना। तो ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल आपका बच्चे पर अच्छा है, ना बिल्कुल आज़ादी अच्छी है। अगर बहुत ज़्यादा आप अपने बच्चे को बिल्कुल अलग थलग रखेंगे तो वो दूसरी तरफ नुकसान पर जाएगा, और अगर बिल्कुल आज़ाद छोड़ देंगे तो अभी चंद दिन पहले किसी जगह पर मेरा जाना हुआ, तो हम गाड़ी में थे, चाय पी रहे थे, तो 12-13 साल के दो बच्चे आए, लड़के थे, मोटरसाइकिल पर आए, और आजकल वो जो वेब है वो पी रहे थे, धुआं उड़ा रहे थे, 5 मिनट मोटरसाइकिल पे बैठे थे, वहीं पे उन्होंने धुआं उड़ाया और चले गए। दोस्ती थे वो, तो अब उनके माँ बाप को पता ही नहीं कि हमारा बच्चा जो आधे घंटे के लिए, पौने घंटे के लिए बाहर गया है, तो वो किसके साथ गया है और क्या कर रहा है। तो आपने नज़र भी रखनी है, ना इतना आप उसको नज़रअंदाज करें कि आपको पता ही ना हो। तो आपके बच्चे का दोस्त होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, वो कैसा होना चाहिए इस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। हाँ, मालदारी में वो आपकी फैमिली के करीब का होना चाहिए, लेकिन नेकी में जितना बड़ा हो उतनी अच्छी बात है। अगर आपका बच्चा आकर कहता है कि मेरा दोस्त मुझे नमाज की दावत देता है, वो कुरान की बात करता है, वो कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करता है, वो कोई दुरूद पाक की बात करता है, तो आप उसको अप्रिशिएट करें कि बेटा ये अच्छी अलामत है। क्यों? वो बच्चा ऐसा है कि जो किसी मजहबी बैकग्राउंड से कम अज़ कम वो बुरी बात की तरफ जाने से पहले एक बार सोचेगा कि ये बात मेरे दीन में दुरुस्त है या नहीं है। दूसरा, ये भी हमें गौर करना चाहिए कि हमारा बच्चा जिन्हें दोस्त बना रहा है उनका एज का डिफरेंस कितना है। यहाँ भी माँ बाप गलती करते हैं। बच्चों में 1-2 साल का फ़र्क हो तो इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है, 1-2 साल का, 2 साल का फ़र्क इतना बड़ा फ़र्क नहीं होता। लेकिन अगर आपके बच्चे की एज 9-10 साल है और उसका दोस्त 14-15 साल का है, तो आप उसको मना करें, समझाएं। और बच्चों की तरबियत, अच्छा, ये जितनी बातें मैं कह रहा हूँ इनके अंदर कहीं पे भी ज़बरदस्ती नहीं है,
ठीक।
अगर आप ज़बरदस्ती करने जाएंगे तो बच्चा आपसे झूठ बोलने या छुपाने की तरफ चला जाएगा,
ठीक।
माहौल अच्छा रखें, लेकिन हम कह रहे हैं कि पेरेंटिंग में तरबियत दे औलाद कैसे, तो तरबियत का मतलब भी अंडरस्टैंडिंग है।
क्या बात?
तो आपने बच्चे को समझाना है। अच्छा, बाज़ औक़ात माँ बाप ये समझते हैं कि 6-8 साल का बच्चा है, इसको मैं कैसे समझाऊँ कि बड़े से दोस्ती नहीं करनी। भाई, आप समझा दें, मैक्सिमम क्या होगा, वो नहीं समझेगा, लेकिन ना बताकर तो आपने दरवाजे बंद कर दिया ना।
सही है।
और आज का 5-7 साल का बच्चा आपके जो इस वक्त 40 से ऊपर हैं, आपकी उम्र के 12-15 के दिमाग के बराबर है, ये आप जहन बना लें,
ठीक।
तो 5-7 साल के बच्चे को ये बात समझाई जा सकती है कि बेटा आपने जिनके साथ उठना बैठना है, दोस्ताना रखना है, तो आपके एज फैलो होने चाहिए।
सही।
बहुत ज्यादा एज डिफरेंस जो है वो दुरुस्त नहीं।
अपनी उम्र के बच्चों से दोस्ती है।
हाँ जी, अपने उम्र के बच्चों के साथ।
और असल में मैं माजरत में बात कट कर गया बीच में, माफी का तलबगार भी हूँ, लेकिन मुझे एक जो गुफ्तगु आपने फरमाई है उसका एक पॉइंट जो है ना, ये मेरे दिमाग में मतलब ब्लिंक कर रहा है। जब से आपने ये मौजू लिया है तब से वो मतलब बत्ती यानी मेरी तो उधर सुई अटक गई एक जगह के ऊपर। तो मैं चाहूँगा आप थोड़ा इसको डिफाइन कर दें। अभी आपने जैसे कुछ देर पहले बात की कि बच्चे को इतना अपने असर में ना रखें कि आपका बच्चा यानी 25-30 साल का भी है तो भी अम्मी ने ये कहा है, अम्मी ने यूं कहा है। तो इसको एक और नज़र से बाज़ औक़ात वालिदैन कहते हैं कि जी हमारा बच्चा तो हमारा बड़ा फर्मा बरदार है
जी,
ये तो हमारी मर्जी के बगैर क्या करता है, कुछ करता ही नहीं है। तो ये बताएं कि ये जो अंदाज हम ले रहे हैं, बाज़ औक़ात वालिदैन ये अंदाज इसलिए लेते होंगे ताकि हम अपने बच्चे को क्या रखें, एक कवर के अंदर रखें, ये कहीं गलत जगह पर जो है ये निकल ना जाए। आप ये बताइए कि इतना अगर उसके ऊपर, उसके दिमाग पर कंट्रोल अपना रखेंगे, उसके कामों पर इतना चेक जो है वो लगा के रखेंगे कि उसकी अपनी सोच को बंद ही कर देंगे, तो ये कहाँ कहाँ नुकसानदेह साबित हो सकता
है? देखिए, हर चीज़ मयाना रवि के साथ ही अच्छी होती है।
सही।
कहीं पर धूप फायदेमंद है तो कहीं पर धूप नुकसानदेह भी है।
ऐसा ही है।
कहीं पर साया फायदेमंद है तो कहीं पर साया नुकसानदेह भी है।
सही।
बच्चा हमारा फरमाबरदार है, हमसे पूछे बगैर पानी भी नहीं पीता, अच्छी बात है, पॉजिटिव है, लेकिन हर जगह पर ये कायदा कुलिया नहीं होगा। उस बच्चे ने आगे जाकर क्या मुआशरे का फ़र्द नहीं बनना?
सही।
क्या उसने जाकर इंडिपेंडेंट नहीं होना? क्या उसने आगे जाके कारोबार नहीं करना? क्या जिस जगह पर वो जाकर जॉब करेगा तो बॉस ने उसको कोई काम बोला तो पहले अम्मी से पूछेगा कि अम्मी मैं ये कर लूँ? हैं, या मार्केट के अंदर खड़ा है वो सौदा बेच रहा है तो गाहक ने कोई बात कर दी तो अब्बू को फ़ोन करेगा कि अब्बू मैं बेचूँ ना बेचूँ, नहीं करेगा ना, एक डेफिनेट बात है। कंट्रोल में रखना एक अलग चीज़ है, नज़र रखना एक अलग चीज़ है, और अकॉर्डिंग टू हिज नीड एंड एज उसको फ्रीडम देना ये भी उतना ही ज़रूरी है जिसका जितना उसका आपका फर्मा बरदार होना ज़रूरी है। तो ना ये एक्सट्रीम अच्छी ना वो एक्सट्रीम अच्छी, तो दोनों तरह नुकसानदेह होते हैं। जो बिल्कुल आज़ाद छोड़ देते हैं यार खुद ही पल जाएगा खुद ही बढ़ जाएगा, ये भी गलत है। और ये कि भाई मेरे पूछे बगैर तुमने क्यों किया, अच्छा यही माँ बाप फिर आगे चलकर बहुत सारे मकामात पर जो है वो नुकसान भी उठाते हैं, और बच्चे के अंदर वो मुआशरे का एक बेहतरीन फर्द बनने की जो सलाहियत है वो मर जाती है, तो फिर वो नुकसानदेह होता है।
यानी हर जगह उसको डिक्टेशन पे ही रखेंगे,
हाँ
तो कभी वो अपना माइंड क्या है वो इस्तेमाल नहीं करेगा, क्रिएटिविटी की तरफ जो है वो नहीं जाएगा, मजीद स्किल एनहांसमेंट की तरफ जो है वो नहीं जाएगा,
बिल्कुल नहीं जाएगा। और ये अच्छा ये जो हम बातें कर रहे हैं ना 5 साल 10 साल 12 साल बाजार बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन बाज़ोकात इस उम्र के फैसले और इस उम्र की जो पर्सनैलिटी डेवलप एक दफ़ा हो गई वो 40-50 साल में भी इम्पैक्टफुल होती है। अच्छा हमें नहीं अंदाज़ा होता कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ या मुझसे जो ये काम हो रहा है ये बचपन के किसी माँ बाप के फैसले या उस फैमिली कल्चर के किसी डिसीजन की वजह से। मैं तो ये भी कहूँगा जिस तरह मैंने कहा ना कि आपके बच्चे का दोस्त माली एतबार से स्टेटस के एतबार से आपकी फैमिली के करीब करीब होना चाहिए, तो जहाँ बहुत अमीर नहीं होना चाहिए वहाँ बहुत गरीब भी नहीं होना चाहिए।
सही।
अच्छा गुर्बत में कोई बुराई नहीं है, गरीब होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात जो इंतहाई दर्जे की गुर्बत है वो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स का भी बायस होती है। हो सकता है उसके अंदर सखावत पैदा ना हुई हो सकता है उसकी डिसीजन मेकिंग के अंदर कमी रह गई हो, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, गुर्बत का कोई कसूर नहीं है, लेकिन एक बिल्कुल छोटे मोहल्ले का जो शख्स है या छोटे मोहल्ले का जो बच्चा है उसकी मेंटल डेवलपमेंट वो बाज़ औक़ात नहीं हो पाती जो किसी अच्छे इलाके बड़े शहर या बड़ी फैमिली के अंदर हो पाती है। और ये एक नेचरली बात है, इसके अंदर ना किसी की हकारत है और ना ही किसी की जो है ना वो तजलील है, बस एक इन्वायरमेंट है। तो जैसा आपका फैमिली का लेवल है, मैं आप भी माशाल्लाह साहिब औलाद हैं, हम नाज़रीन में एक बड़ी तादाद होगी, आप इस बात का अगर गौर करेंगे तो जो बातें मैं अर्ज़ कर रहा हूँ हो सकता है आपके दाएं बाएं ये बातें आपको महसूस हो। बाद वक़्त एक नॉर्मल या मिडिल क्लास का बच्चा आकर कहता है कि वो मुझे आईफोन चाहिए, वो क्यों कह रहा है? आप अगर गौर करेंगे तो उसके दाएं बाएं कहीं ना कहीं कोई ऐसा बच्चा होगा जो ये इस्तेमाल करता होगा, तो उस पर इम्पेक्ट है। इसी तरह जो
बच्चा जो है ना वो एक दफ़ा असद भाई आया
जी,
और उसने भी एक जो है ना वो एक इसी तरह की जो है ना वो फरमाइश की। तो हालांकि हमारे तो उधर जो है बिल्डिंग है उसमें तो जो है सारे एक जैसे हैं तकरीबन माशाल्लाह। तो मैं हैरान हुआ, तो मैंने उसकी माँ से पूछा, मैंने कहा भाई ये इसने जो है ना वो कहाँ से इसके जहन में ये बात जो है वो आई है, इस पर गौर करें
जी।
तो फिर पता चला कि भाई कोई यूं मतलब घर पे आया था, उसके पास गया था, यानी वही बात जो आपने कही है वो था, इसने
फीचर्स उसने शेयर किए होंगे जी,
मतलब यूं अब मुझे भी ये लेना।
हाँ जी, तो वो एक दफ़ा आया चला गया
ऐसे ही।
और अगर बच्चे के मुस्तकिल सोहबत के अंदर ऐसे बच्चे हैं
जी,
तो वो ज्यादा आजमाइश का बायस होंगे।
अच्छा, उतनी बात वो मजबूत होती जाएगी।
हाँ जी,
वो उसने बाकी एक दफा देखा बोला फिर वो क्लोज भी हो गया, लेकिन देगा तो फिर चलता रहेगा।
हाँ जी, बल्कि मैं ये मशवरा दूंगा कि अपने बच्चे को उस स्कूल में दाखिल करवाएं जिस स्कूल का मायार आपकी फैमिली स्टैंडर्ड के मुआफिक हो।
क्या बात,
थोड़ा सा ऊपर हो तो डजंट मैटर, बेटर है, ठीक है आप कर कसर करके। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल है कि पर्सनैलिटी जो डेवलप होती है ना वो किसी एक अच्छी चीज़ से नहीं होती,
ठीक,
वो सारी अच्छी चीज़ों से होती है। बाद शोखियाँ मारने वाले आपने देखे होंगे के बेचारे के घर पर महीने के आखिरी दिनों के अंदर जो है ना वो खाने पीने की कमी और आजमाइश हो जाती है, लेकिन उसने कर्जा लेकर बहुत महंगा फ़ोन लिया हुआ है। तो भाई महंगा फ़ोन आपकी पर्सनैलिटी से मुआफ़त ही नहीं रख रहा, इससे अच्छा था कि आप उसे नॉर्मल रखते जो आपके घर पर्सनैलिटी। अच्छा आपने फ़ोन बहुत अच्छा रखा हुआ है 10 लाख रुपये का, और कपड़े जो फटे हुए पहने हुए हैं या ऐसे पहने हुए हैं कि जिस पर नील लगा हुआ है तो वो दो तरह के कलर्स नज़र आ रहे हैं, तो भाई इस एक महंगे फ़ोन से आपकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो जानी। पर्सनैलिटी की जो डेवलपमेंट है वो आपकी होल लाइफ है। तो यहाँ पर पेरेंट्स बाद वक्त क्या करते हैं कि कर कसर करके अपना पेट काट कर, अच्छी नीयत होती होगी लेकिन एक मिस्टेक हो जाती है, बच्चे का स्कूल वो करेंगे कि जो उनकी उससे बहुत ज्यादा ऊपर है,
पहुंच से बाहर।
अच्छा
है।
अब आपने उसकी फीस तो करा दी, लेकिन क्या आपको पता है कि उसके जो क्लास फेलोज हैं जब वो बात कर रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि हम जो है ना वर्ल्ड टूर पर गए थे, 4 दिन हम दुबई रहे थे, 2 दिन सिंगापुर रहे थे और छुट्टियों में हम होकर आए हैं, और आपका बच्चा क्या बता रहा है कि उसके पास बताने को कुछ है नहीं, हम अम्मी अब्बू के साथ लालू खेत गए थे, गोलगप्पे खा कर आए थे। तो लुक एट द डिफरेंस कि आपने कर करा के उसकी फीस तो अफोर्ड कर ली, उसमें भी आपने मुश्किल की, लेकिन नॉट ओनली फीस, वो पूरा स्कूल का एक कल्चर है जिसके अंदर।
बात ये है जी, किसी के पास 1,25,000 रुपए था, क्या किया, भी हाथी ले लिया
जी,
भी 1,25,000 था, हाथी ले लिया, भी हाथी लेके आके, अब हाथी ने कुछ खाना भी तो है उसको
जी,
ये भी चीजें फिर बंदे
को मैटर करती हैं। तो माँ बाप को चाहिए, अच्छा ये भी जाहिर है कि जैसे स्कूल में होगा वैसे उसके दोस्त होंगे, जैसे दोस्त होंगे वैसा उसकी पर्सनैलिटी पर इम्पेक्ट होगा। तो अच्छी फैमिलीज के बच्चों के साथ अपने बच्चों की दोस्ती बाकायदा करवाएं, मैं ये कहूँगा। अगर आपका बच्चा किसी से नहीं मिलता और इतना खामोश तबीयत है कि वो एहसास कमतरी का शिकार है, तो ये भी उसकी पर्सनैलिटी में कमी है। और आखिरी बात
जी,
कि बच्चों को ये समझाएं कि बेटा सबके साथ यकसां ताल्लुकात रखे।
मरहबा।
ये जो हो जाता है ना कि भाई इसके बगैर तो मैंने खाना ही नहीं है, इसके बगैर मैंने बाहर जाना ही नहीं है, इसके बगैर मैंने खेलना नहीं है, इसके बगैर जो है ना, अच्छा अब वो एक बच्चे की स्टोरी कि वो बच्चा पास हो गया लेकिन अफसुरदा था, माँ बाप ने कहा कि बेटा इतने अच्छे नंबर आए हैं तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तो बोला कि असल में मसला ये है कि मेरा दोस्त फेल हो गया है। अच्छा अब उसको अपने पास होने की खुशी नहीं है, उसको उसको ये गम है कि ये चूंकि फेल हो गया मेरा दोस्त, वो अब पिछली क्लास में रहेगा तो मैं भी पिछली क्लास में रहना चाह रहा हूँ, तो जाहिर है कि ये दुरुस्त नहीं है। तो बच्चे के कॉन्फिडेंस में ये चीज़ें दिलानी चाहिए कि बेटा ठीक है, ताल्लुकात होने चाहिए, किसी एक के साथ इतने ज़्यादा गहरे ताल्लुकात होना ये मुनासिब नहीं, बल्कि सबके साथ यकसा हों। हाँ ये डेफिनेट है कि अगर 30 क्लास के अंदर हैं तो 4-5 होंगे जिनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर होगी,
ठीक,
ये बच्चों के साथ भी होता है, बड़ों के साथ भी होता है, लेकिन बच्चे को आप मल्टी डायमेंशनल बनाएं, हर तरह के बच्चे के साथ या कई तरह के बच्चों के साथ उसके तरह। अगर आपका बच्चा ऐसा है कि सिर्फ एक के साथ है मोहल्ले में या स्कूल में या आपके ख़ानदान में या आपकी फैमिली में, तो इस पर भी उसकी तरबियत करें और उसको ये सिखाएं कि बेटा सब माशाल्लाह आपके कोलीग्स हैं, सब आपके अहले मोहल्ला हैं, सब आपके रिश्तेदार हैं, ये सारे आपके कज़न हैं, तो सबके साथ यकसां ताल्लुकात होना, ये अगर उसकी पर्सनैलिटी में आ गया तो वो आगे चल के उसने हाई स्कूल में जाना है, उसने जामियतुल मदीना में जाना है, उसने प्रैक्टिकल लाइफ में जाना है, उसने बिजनेस करना है, तो वहाँ पर भी वो मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी के साथ आगे बढ़ेगा।
क्या बात।
तो उसके मुआशरे के अंदर जो अफराद होंगे तो उसकी पर्सनैलिटी बड़ी निखर कर सामने।
मदीना मदीना, क्या खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई है और क्या उम्दा उन्वान माशाल्लाह लिया है। अल्लाह ताला ये जो वालिदैन हैं हमें ये समझने और इस पर अमल करने की तौफीक और सआदत अता फरमाए। ये है मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल जो माशाल्लाह घर पे आकर के हमें बता रहा है, अवेयरनेस दे रहा है, ना सिर्फ हमारी बल्कि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं इनकी तरबियत का जो है वो सामान कर रहा है, और किस तरीके से हम इससे जो है अपनी अपकमिंग जनरेशन को जो है वो फ्रूटफुल अपने लिए बना सकते हैं, माशरे के लिए एक प्रोडक्टिव इंसान बना सकते हैं, उसके लिए माशाल्लाह रहनुमाई कर रहा है। तो ये है दावत इस्लामी, ये है मदनी चैनल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और यही है वो जिसके साथ आप तआवुन फरमाते हैं, अपनी रकम पेश करते हैं, अपने अदियात पेश करते हैं, खुद मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में शामिल रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ये कबूल फरमाए और हमारी अच्छी जो डीड्स हैं अल्लाह करीम इनको हमारे लिए सरमाया आखिर और ज़रिया निजात बनाए। बहुत शुक्रिया सर भाई आपका, अल्लाह आपको जैसे खैर दा फरमाए। आप हमारे साथ हैं
जी? जी
क्या आप जाएंगे? आप
नहीं, आपके साथ
साथ ही हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह। जी कॉल लेते हैं।
मेरा सवाल ये है, क्या सिर्फ इबादात में सुन्नत पैरवी काफ़ी है या मामलात और अखलाक में भी ज़रूरी है?
मामलात और अखलाक में सुन्नत की अहमियत क्या है असल भाई?
देखिए सुन्नत का जो मौजू है वो तो बहुत वसी है।
सही।
नॉर्मली जब हम सुन्नत की बात करते हैं तो लोग मिसवाक की सुन्नत और आदाब लिबास की और जो हमारे पर्सनल मामलात होते हैं उसका तज़किरा ज़्यादा होता है, लेकिन बाहर शरीयत की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा चैप्टर्स हैं वो हैं ही मामलात के। عبادات کے بھی ہیں لیکن معاملات کے زیادہ ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ دین جو ہے وہ صرف عبادات کا نام نہیں بلکہ معاملات کا بھی نام ہے, اور معاملات کے اندر بھی ظاہر ہے کہ سنتیں ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تجارت بھی فرمائی, آپ کے رشتہ دار بھی تھے, آپ کے ہمسائے بھی تھے, آپ کے دوست بھی تھے, آپ کے اور بھی جو وہاں کے معاشرتی جو بھی معاملات تھے ان سب کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رہنمائی موجود ہے. تو سنت کا تعلق معاملات سے بھی ہے. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم ان کے بارے میں کتنی معلومات رکھتے ہیں. اگر اس کو ہم پڑھنے جائیں گے بلکہ اگر اس کو کوئی ڈیٹیل میں دیکھنا چاہے تو معاملات پر یعنی کہ بیع و شراء پر, تجارت پر, اجارے پر, دیگر چیزوں پر جو بارِ شریعت کے ابواب ہیں تو مسائل فقہیہ سے پہلے حدیثیں بیان کی, اور وہ حدیثوں کے اندر جو ہیں وہ سنتیں ہی تو ہیں جو میرے آقا نے ارشاد فرمایا, جسے باقی رکھا, جس کی ترغیب ارشاد فرمائی. تو اگر وہ ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہزاروں سنتیں ہمیں ایسی ملیں گی کہ جن کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے. تو اگر وہ معاملہ ہم سنت کی نیت سے کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں بھی ثواب ملے گا.
کیا بات ہے, مرحبا. چیز ہے نا, بعض اوقات ایک چیز آتی ہے تو وہ اپنے لوازمات کے ساتھ آتی ہے. سورج آئے گا تو روشنی کے ساتھ آئے گا, چاند آئے گا تو چاندنی کے ساتھ آئے گا, پھول آئے گا تو ایسا نہیں ہے خوشبو پیچھے کھیت میں یا باغ میں یا گلشن میں رکھ کے آ جائے, نہیں, جہاں جائے گا خوشبو اپنی ساتھ لے کر جائے گا. تو چیز ہے بعض کا جب وہ آتی ہے اپنے لوازمات کے ساتھ آتی ہے. تو سنت جب آئے گی تو خیر و برکت کو اپنے ساتھ لے کر کے آئے گی. جہاں سنت آ جائے گی وہاں خیر آئے گی, برکت آئے گی, بھلائی آئے گی, عافیت آئے گی, سلامتی آئے گی, فساد ختم ہوگا, شر کا خاتمہ ہوگا. اور برکت کا کیا ہے, اللہ پاک کی رحمت سے ایک ذخیرہ یہ انسان کی زندگی میں آئے گا. تو اخلاق و معاملات کو سنت کے سانچے میں جب بندہ ڈھال لیتا ہے تو بہت ساری خیر اور بھلائی کے یوں بولیے کہ مجموعے کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اخلاق کے اعتبار سے بد اخلاق ہے, مثال کے طور پر بد اخلاقی ہے, بات کرنی ہے تو بدتمیزی سے بات کرنی ہے, گالیاں جو ہے وہ دینی. مثال کے طور پر اسی کو لے لیں آپ, گالی دینے والا بندہ کہاں ہوگا, آپ کو کہاں ملے گا؟ ایک بڑی تعداد ہے, یا تو قتل و غارت گری کرے گا, جیل میں ملے گا, اسی طرح کے حال احوال میں ملے گا, یا کہیں پھنسا ہوا کیا ہے ملے گا, یا کہیں کوٹتا ہوا نظر آئے گا. بھائی لوگوں نے پکڑ کے کیا ہوا, بھی کوٹ دیا, کیوں کوٹا بھائی, گالیاں نکال رہا تھا بھائی. تو یہ بد اخلاقی آئے گی تو شر ساتھ لائے گی. اور یہی اگر اس کو پتا ہے بھائی گالیاں دینا آقا کریم کی سنت جو ہے نا وہ نہیں ہے, طریقہ نہیں ہے, اس سے منع کیا حدیث پاک ہے کہ مسلمان کو گالی دینا یہ کیا ہے, فسق ہے. تو یہ انداز جب اپنائے گا تو نہ مار کھائے گا, نہ جیل میں جائے گا, دنیا میں بھی عزت پائے گا, آخرت میں بھی جو ہے وہ خیر پائے گا انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کال لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں.
پیارے سلمان بھائی آپ کیسے ہیں؟ اللہ خوش رکھے آپ کو. آپ کا پروگرام ماشاءاللہ چل رہا ہے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, اللہ پاک شاد و آباد رکھے. سنت کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے, میں بھی ایک سنت عرض کیے دیتا ہوں کہ مسکرانا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے. اقاب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تبسم کا فی وجہ اخی کا صدقہ, فرمایا تیرا کسی مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا بھی صدقہ ہے. تو مسکراتے رہنا چاہیے, یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت پیاری سنت ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بہترین عادت مبارکہ بھی ہے. یہ سنت ہمیں خوش اخلاقی سکھاتی ہے اور ماحول کو خوبصورت بناتی ہے. اس میں ہمیں عملی قدم یوں کرنا چاہیے کہ لوگوں سے مسکرا کر ملاقات کریں, اور اگر کسی کی عادت نہیں ہے تو اسے یوں بڑھنا چاہیے آگے کی طرف کہ روزانہ کم از کم 5 لوگوں کو خلوص سے دل سے مسکرا کر سلام کریں. سلام کو عام کرنے کا بھی موقع ملے گا اور انشاءاللہ اس سنت پر عمل کا بھی موقع ملے گا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سلام بھی دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیرا.
آمین. ماشاءاللہ ہمارے شعبہ تفتیش کے نگران جناب مولانا عمران مدنی صاحب کی کال. مرحبا عمران بھائی, بہت پیاری گفتگو فرمائی, بڑی اچھی توجہ دلائی, اللہ برکت دے آپ کو. پھول نگر سے میسج ہے, نور عالم بھائی سے عرض ہے, کلام سنائیں, منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں. سبحان اللہ. علی شہزاد بھائی کا میسج ہے چیچا وطنی سے, کلام ان کو سننا ہے, جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ میرا دل انہیں پہ نثار ہے. کیا پیارا کلام ہے, سبحان اللہ. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا سیال کوٹ اگو کی سے لیاقت بھائی کا میسج ہے, واہ سبحان اللہ. اے خاصا اے خاصان رسول وقت دعا ہے, یہ کلام سنا ہے, بہت شکریہ. کوٹلی کشمیر سے میسج ہے, اور مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا یہ کلام سنائے. مرحبا, کال بھی لیتے ہیں.
نور عالم بھائی آپ سے عرض ہے کہ یہ والا کلام سناتے ہیں, امیر اہل سنت کا لکھا ہوا. مرحبا, آج چلیں گے شاہ ابرار کے پاس.
مرحبا, میسج ہے سرگودا سے, کلام سننا ہے. یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ, جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا. کیا پیارے کلام کی فرمائش ہے. مرحبا جی, کال بھی لیتے ہیں.
نعت خواں اسلامی بھائی, نور عالم بھائی آپ یہ کلام سنا دیجیے, بہار جاں فضا تم ہو.
مرحبا, ایک اور کال لیتے ہیں.
میرا نام عبد الحبیب ہے, میں راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں. نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے مجھے کلام سنا دے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ یہاں اے دعوت اسلام تیری تھوب بچی ہو.
ماشاءاللہ, مرحبا جی نور عالم بھائی, کچھ کلام سنائیں.
بہارِ جاں فضا تم ہو, نسیم
سکرات کی جب سختیاں سرکار ہو تاری للہ مجھے اپنے نظاروں بچانا جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا مدینے کا ستاتے ہیں میں بھی آؤں گا حضور کتنے ہی آتے ہیں میں بھی آؤں گا.
اللہ کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی بعد حاضری بھی عطا فرمائے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں سیکھنے, ان پر عمل کرنے اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ طٰہٰ و یاسین علیہ وعلیٰ آلہ افضل الصلوات و تسلیم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آئیے تحیات و سلام پڑھتے ہیں.
اے شہنشاہ مدینہ صلات و سلام, 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 زینت عرش مولا صلات و سلام, میں وہ سلام سینتے
عرش معلا الصلاة والسلام
کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی